خاص طور سے کہ بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے اور بار بار بتانے والی ہے, اس لیے بہت ہی اہم ہے, اس لیے بتا دیتا ہوں پھر بار بار کہ بچوں کے چھوٹے بچوں کے شروع ہی سے تربیت دینی طرز سے ہونی چاہیے, شروع سے. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو سکھائیں گے, نہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی استعداد کے مطابق تربیت ہو. یہ نہ ہو کہ 10 سال کے بچے کی سمجھ کی جو بات ہے, مثلاً میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شریعت میں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب حکم ہے نماز کا کہنے کا, اس سے پہلے اس کو کہنے کا حکم بھی نہیں, کہو نہیں. خود سے شوق سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے بات بچے ذکر کرتے ہیں ہم بھی مسجد جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر بچہ سمجھدار ہو, جو یعنی اس کو اتنی سمجھ ہو کہ وہ وہاں پیشاب پیخانہ نہ کر دے, دوسری یہ کہ یہ سمجھ ہو کہ نماز میں ہلتے نہیں ہیں, تو پھر اس کو ساتھ میں لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن ایسے بچے جو حرکت کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے ادھر ادھر, تو ایسے بچوں کو منع ہے مسجد جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں, ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے, جو مجنون لوگ ہوتے ہیں ان سے بچاؤ. تو اس کی استعداد اللہ کو معلوم ہے کہ بچے میں کب یہ استعداد پیدا ہوگی ایک عادت کی, تو اس لیے 7 سال کا حکم اس میں ہے. 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی تربیت دو, اس کو ترغیب دو, پھر سختی نہیں ہے اس میں. 10 سال کا جب ہو جائے پھر سختی ہے. تو اسی طرح سے اور مراحل ہیں اور تربیتیں ہیں, تو وہ بھی عمر کے حساب سے ان کو پوچھ پوچھ کے کہ ہم کب یہ بات بچے سے کروائیں. کبھی چھوٹا بچہ ہے, جب سمجھ آ جائے اس کو پہلے اللہ کا نام لینا سکھاؤ, کلمہ شریف سکھاؤ, قاعدہ پڑھاؤ, اس طرح کی کام ہے, اور سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا سکھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھانا سکھاؤ, پیار سے, نرمی سے. اسی طرح سے دوسری سنتیں ہیں, لیکن اب بایاں پیر اور دایاں پیر استعمال کرنا یہ ذرا بچے کے تھوڑا دیر سے سمجھ میں آتی ہے, تو جیسے 4 سے 5 برس کا ہو جائے پھر سمجھ میں آنی شروع ہوگی دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے. ایسے ہی رزق کا ادب شروع ہی سے سکھاؤ, بورے نہ گرنے چاہیے, بڑا سا کپڑا بچھاؤ اس پہ بیٹھو, دسترخوان بچھاؤ پھر اس پہ کھاؤ, ہل جل کے نہ کھاؤ, یعنی بھاگ ادھر ادھر بھاگ گئے کھا رہے ہیں, چلتے پھرتے کھا رہے ہیں, کھڑے ہو کے نہ کھاؤ, نرمی سے محبت سے یہ سکھانا چاہیے. پھر عبادات کا جو حکم ہے, سب سے پہلے اول سب سے اہم چیز نماز کی ہے, تو نماز جیسی عبادت کے لیے 7 برس میں حکم ہے ترغیب دینے کا, اور 10 سال کے بعد سختی ہے. تو ہم لوگ جو ہے ذرا جلدی کرتے ہیں, جلد بازی کہ بچوں کو ٹھونس دیں کسی طرح, تو یہ اس سے نقصان ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اب وہی صحیح آواز ہے نا, کیا تم نے ٹیکنیکل کام کیا ہے. ہاں وہ ایک راکٹ بنایا تھا, یعنی ایک ترقی پذیر ملک نے راکٹ بنایا, تو جب بالکل تیاری ہو گئی اب وہ بٹن دبا رہے ہیں تو وہ چل نہیں رہا. پھر بڑے بڑے لوگ بلائے گئے, بڑے سائنسدان بلائے گئے, ان کا کیا بات ہے دیکھو بھائی, سب نے دماغ لڑایا, بہت انسپیکشن کی, یہ کیا ہو کیا, کسی کی سمجھ نہیں آپ چل کے ہی نہ دیا. پھر خان صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب تم سب تھک ہار چکے آپ دیکھ لو. انہوں نے راکٹ کو تھوڑا آڑا کیا, تھپ تھپ کیا, پھر دائیں طرف اس کو تھوڑا آڑا کر کے ٹیڑھا کر کے پھر ٹھونکا پیٹا اور بٹن دبایا چل گیا. تو ایسے ہی انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو آواز ٹھیک ہو. تو تربیت میں یہ بات ہے کہ بتدریج تربیت, انسان کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مربی اللہ ہے. جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے اس کی تربیت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ ہی تربیت فرماتے ہیں حقیقت میں, پیر شیخ عالم یہ سب ذریعہ ہے اس کا وہ علم کا, لیکن حقیقی مربی اللہ تعالیٰ ہے. اس کی تربیت ہر وقت ہو رہی ہے, ہماری آپ کی تربیت ہر وقت ہو رہی ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ کب کیا حکم ہونا چاہیے, کب کس بات پہ عمل ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن پاک دیکھیے جب نازل ہوا ہے تو جب شراب حرام ہوئی تو ایک دم سے حرام نہیں فرمائی. جب اسلام آیا ساری چیزیں ایک دم سے منع نہیں ہوئی, شراب پینے کی اجازت تھی, جائز تھی. اسی طرح اور بھی بہت سے کام. پھر اس کے بعد آہستہ 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 سب سے پہلے ایمان اور آخرت کی محنت کی گئی. اللہ پر ایمان لیا ہو بس, اس وقت نجات تھی. صرف اللہ پر ایمان لیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد نماز کا حکم آیا, پھر اس کے بعد اور دوسری چیزوں کے احکامات آئے. آہستہ آہستہ ایسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کی تربیت جو ہے بتدریج کی جاتی ہے, درجہ بدرجہ. تو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, مشورہ کر کے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو دین سکھانا چاہیے. تو یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو سکھائیں گے, تو یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ جیسا بیج ڈالتے ہیں, اگر کوئی نیم کا بیج ڈالے اور یہ کہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی ہم ذرا کاٹ چھانٹ کریں گے, یہ آم کے پودے میں تبدیل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جو آپ نے بیج بویا وہی نکلے گا. آم کی گٹھلی ڈالتے تو آم نکلتا, اور آپ نے نیم کا بیج ڈال دیا تو نیم نکلے گا. اگر شروع ہی میں اس کو دین سکھا دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ دین ہی پر چلے گا. اور اگر شروع ہی میں غلط اس کی آبیاری کر دی, غلط بو دیا بیج, بے دینی سکھا دی کہ بھائی بچہ ہے ذرا کارٹون دکھا دو, ذرا یہ کہانیوں کی کتابیں الٹی سیدھی, خصوصاً جو یہ انگلش ناول اور یہ کارٹون زہر ہیں زہر. اس سے بچوں کی جتنا بچوں کو نقصان ہوتا ہے شاید کسی اور چیز سے اتنا نقصان ہوتا. انگلش ناول, انگلش کہانیاں, ڈرامے, ان کے اندر ظلمت ہی ظلمت بھری ہوتی ہے. انہیں کی سوچیں اس میں کار فرما ہوتی ہے, انہیں کے تخیلات ہوتے ہیں. اس سے بہت بچنا چاہیے. اگر بچوں کو کہانیاں پڑھانی ہیں تو آپ اسلامی کہانیاں ملتی ہیں, تاریخی اسلامی کہانیاں اور بہت سارے صحابہ کے واقعات کی کتابیں, وہ پوچھ کر خرید لیں, وہ سنائیں, وہ پڑھنے کو دیں ان کو. تو یہ انگریزی جو ادب ہے یہ بالکل بے ادب ہے, انگریزی بے ادب. اس سے جو ہے بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کے عقائد خراب ہونے کا, ان کے اطوار و گفتار اخلاق سب خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. بچے کو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانی چاہیے. مثلا ڈریس گر گیا تو فوراً اس کو یہ سمجھائے کہ بیٹا یہ کھانے کی چیز کو گراتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور پھر کھانے کو نہیں دیتے. پھر اس کو اٹھا کے ایک طرف کو رکھ دیے, بورے وغیرہ جو ہے پھینکتے نہیں ہیں. پھینکنا کا لفظ بھی منع ہے کہ اس ادب کے خلاف ہے. رزق کو رکھا جاتا ہے, پھینکتے نہیں ہیں. یہ سب باتیں بچوں کو, کبھی کھانے کی چیز کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے بچی ہوئی چیز کو, بلکہ اس کو کیاری میں ڈالتے ہیں. ہمارے رضو مولانا شاہ راہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رزق کے بورے جو ہیں یہ پیاری چیز ہے, پیاری چیز کو کیاری میں ڈال دو, پھینکو مت. تو اس طرح محبت سے اور مزے سے نرمی سے ان بچوں کو سکھانا چاہیے. تو بس یہ سب باتیں ہیں. یہ اشعار پیش خدمت ہیں. عنوان ہے ہائے لمحات غفلت دل کے, ہائے لمحات غفلت دل کے. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولانا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, ہائے لمحات غفلت دل کے. آرزو میری خاک میں مل کے, آرزو میری خاک میں مل کے, لطف لیتی ہے عشق کا مل کے, لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. یعنی اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو خاک میں ملانا ہے, اپنے نفس کو نفس کی اصلاح کرنی ہے, کل بھی یہ وہاں بات ہو رہی تھی ہمارا بیان تھا وہاں لانڈی میں کہ بھئی اپنے دل کی پاکی اور صفائی کا ہم اہتمام کریں. صرف ایک مضمون بیان اس لیے کیا جاتا ہے نگاہ کی حفاظت کا, قلب کی حفاظت کا, کہ گندے خیالات نہ لانا اور اس میں مشغول نہ ہونا, یہ بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ. اس فتنے کے ہوتے ہوئے قلب کی صفائی ممکن نہیں ہے, تو اس لیے اول درجے میں یہ بات بتلائی جاتی ہے. لیکن اور بھی گناہ ہیں دل کے, تکبر ہے, حسد ہے, وجوب ہے, اور بیجا غصہ ہے. غصہ حرام ہے, بیجا غصہ کرنا. بہت سے لوگ غصے کے مریض ہوتے ہیں, غصے میں گھر والوں کو غصہ کر دینا, یا اپنے ماتحتوں پہ غصہ کر دینا, دوست کو غصہ کر دینا, بیجا غصہ حرام ہے. غصے کا مادہ فی نفسی برا نہیں ہے. غصہ اللہ نے رکھا ہے کسی کام کے لیے کہ جب وقت پڑے دشمنوں کے خلاف ہو استعمال ہو, اپنوں کے لیے غصہ نہیں. تو ایسے ہی یہ حسد ہے, حسد پہ کل بہت بیان کیا ہم نے, بدگمانی پہ بیان کیا, یہ سب دل کے گناہ ہیں. تو ان سے بھی جو ہے ان کو صفایا کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی نفسانی گناہ ہوتے ہیں, نفس کی وجہ سے یہ سب گناہ کرتا ہے. تو ان کو بھی صاف کرے گا تو پھر عشق کامل کا لطف ملے گا, پھر پتہ چلے گا کہ عشق ہے کیا چیز, ورنہ خواب و خیال ہے. ہمارے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھتے تھے, ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے, تم این خیالست و محالست و جنو, کہ تم چاہتے ہو کہ کچھ دنیا داری بھی کریں, دنیا کو بھی ساتھ لیں اور اللہ کو بھی ساتھ لے لیں, کچھ دین بھی کر لیں. تو یہ تمہارا پاگل پن ہے, تمہیں اللہ نہیں ملیں گے اس کا, اللہ ایسے نہیں ملتے جب تک کہ 100% اپنی ناجائز خواہشات کا کام نہ کرو, 100% قلب کی صفائی نہ ہو. گندے دل میں اللہ نہیں آتے. ہمارے قلب کے اندر بہت گندگیاں ہیں, شرک کی گندگیاں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتھر انگوٹھی میں لگا کے وہ پہن لو, اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے, اس سے وہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ شرکیہ باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, پتھر کے ہاتھ میں نہیں. تقدیریں پتھر نہیں بدلتے, اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں اور تقدیر اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو اسی طرح کے بہت سے گناہ خفیہ طور پہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں. دکھلاوا ہے, ریاکاری خفیہ طریقے سے آ جاتی ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے شہر کیا جاتا ہے, اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے کہ شہر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ مرض ہے. اب ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں کسی نے اعتراض کیا کہ جو ہم خطوط سناتے ہیں اصلاحی خطوط, تو یہ امراض اس میں بیان ہوتے ہیں, تو اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اور جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بھائی میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ یہ پوچھو جو اعتراض کر رہا ہے کہ اگر حکومت کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو اور حکومت اس سے جگہ جگہ کیمپین کرے, جیسے آج کل وہ ٹیکے لگا رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیسے اتنی ہمدردی آئی ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, زبردستی وہ ویکسینیشن کرنے آ رہے ہیں, کیا بات ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی ہمدردی کیسے ان دشمنوں کو ہم سے ہوگی. کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. پانی صاف نہیں اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی اور بہت سے کام ہیں, لیکن یہ کام زبردستی کیوں کرا رہے ہیں اللہ والا, کچھ پتہ نہیں ہمیں. تو یہ ہے کہ اس کی صفائی قلب کی جو ہے نا, گندگی دل میں بھری ہوئی ہے ہماری. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر حکومت یہ اعلان کرے کہ بھائی یہ وبا آج کل بہت پھیل رہی ہے, فلو پھیل رہا ہے, کوئی اور چیز پھیل رہی ہے, تو اگر حکومت یہ اعلان کرے بار بار تو یہ کیسا ہوگا, آپ وہ شکریہ نہیں ادا کریں گے کہ آپ نے وقت سے پہلے ہمیں خبردار کر دیا, ہم اپنے حفاظتی ٹیکے لگا لیتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں سناتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگوں کو اپنے امراض کا خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون کون سے امراض پل رہے ہیں. اس طرح جسمانی امراض کا معاملہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے اندر ابھی کیا تخریب کاری ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اناٹومی. تو یہ سب چیزیں ہمیں کہاں معلوم کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جب جائیں گے اسکین کرائیں گے, سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی, تو تب پتہ چلے گا ارے آپ کے یہاں تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے, پھر وہ 100 بیماریاں نکال دیں گے آپ کو. تو ایسے ہی یہ ہے کہ بھائی روحانی بیماریاں بھی ہیں, جب کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ امراض ہے, یہ قابل علاج ہے, واجب العلاج ہے. ایسے ہی جو مہلک بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ بیماری ہے, جلد علاج کیجیے ورنہ آپ کو یہ بیماری بڑھ جائے گی. تو یہ ترغیباً ہم سناتے ہیں, تو اس میں کیا ہے, ہے اس سے اس سلسلے سے ان کو اپنے امراض کا پتہ چل رہا ہے اور کیسے سوال کرتے ہیں اس کا طریقہ مل رہا ہے, کیسے جوابات ہیں ہمارے حضرت کے, بہت سے لوگوں کو اپنے مسائل کے جوابات خود ہی اس میں مل گئے. یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے قلب کی صفائی ضروری ہے. آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. اب اگر قلب کی صفائی نہ ہوئی اور یہ امراض ہم لے گئے مرنے کے بعد اپنے ساتھ تو کیا بنے گا, یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جسمانی امراض کی تو ہمیں بہت فکر ہے لیکن روحانی امراض اگر ہمارے ساتھ چلے گئے تو واپسی تو وہاں سے ہے بھی نہیں کہ کیا ہو. تو اس لیے اپنے دل کو دکھانا چاہیے, کسی دل والے کو اپنا دل دکھانا چاہیے کہ ہمارے قلب کا ذرا معائنہ کر لیں کہ ہمارے قلب میں کوئی روحانی امراض تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کا علاج کر لیں. مٹ گئے رنج راہ منزل کے, مٹ گئے رنج راہ منزل کے, پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے, پاس آئے جب سے وہ دل کے. کسی محبوب کے پاس جانا ہو یا محبوب چیز کے پاس جانا ہو, بہت ہی قیمتی کوئی اہم کام ہو, وہ راستے میں اس میں اگر کچھ مشقت وغیرہ آتی ہے لیکن جب وہ منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے, محبوب کو پا لیتا ہے, اس چیز کو پا لیتا ہے, تو وہ سب بھول جاتا ہے کہ ہم نے کتنی پریشانی اٹھائی, کیسے پہنچے, اس کو مطلوبہ چیز مل گئی, مقصد حاصل ہو گیا. اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے, اور اتنا ہی زیادہ وہ غم وم سب بھول جاتا ہے. تو یہی فرمایا کہ مٹ گئے رنج راہ منزل کے, پاس آئے ہیں جب سے وہ دل, جب سے اللہ تعالیٰ ہمیں مل گئے, ہم نے تھوڑی مشقت اٹھائی, اپنی اصلاح کرائی, تکبر سے, عجب سے, حسد سے, بدگمانی سے, غیبت سے, جھوٹ سے, اور اسی طرح کے دوسرے امراض سے, دنیا کی محبت سے. تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہمیں مشقت ہوئی, نفس کو تکلیف ہوئی, لیکن جب اللہ مل گئے ہمیں تو ہمارے سارے رنج جاتے رہے. رنج حسرت ہے راہ میں لیکن, رنج حسرت ہے راہ میں لیکن, لطف شامل ہے ان کی منزل کے, لطف شامل ہے ان کی منزل کے. یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رنج حسرت تو ہے اللہ کے راستے میں, لیکن اس میں ساتھ میں منزل کے چونکہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں تو منزل کے قرب کی لذت بھی ساتھ میں شامل ہے, خوشی بھی شامل ہے. جیسے ایک دریا کی طرف انسان سفر کر رہا ہے تو اس کی طرف جیسے جیسے بڑھتا ہے, دریا کی ہوا جو آتی ہے وہ کیسی خنکی لاتی ہے, کیسی تراوٹ اور اس میں بہار کا سا سما ہوتا ہے. تو جیسے جیسے دریا کے قریب ہوتا جاتا ہے, اگرچہ راستے مشقت کی ہے لیکن پانی کے قریب ہوتا جا رہا ہے, پانی کی اس کی جو ہوا کے اندر تازگی ہے اور خوشبو ہے پانی کی, اس کو مستی دیتی ہے. اور جب پانی پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا عالم ہوگا, پیاسا جب پانی پہ پہنچ جائے. کیا کہوں ان کے قرب کا عالم, کیا کہوں ان کے قرب کا عالم, کتنے عالم ہیں عالم دل کے, کتنے عالم ہیں عالم دل کے. کیا کہوں کے قرب کا عالم, کتنے عالم ہیں عالم دل کے. فوت لذت سے جھوم جاتا ہوں, فوت لذت سے جھوم جاتا ہوں, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. اب خزاں دل سے دور ہے لیکن, اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ, پاس رہتے ہیں وہ میرے دل مسکن بنا لیتے ہیں، اس دل کو کبھی فضا نہیں، ہاں وہ ہر وقت پر بہار رہتا ہے. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، لیکن نثار ہونا سیکھنا پڑتا ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، آرزوؤں کو خون کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوئیں خون ہو رہی ہیں، طرح طرح کے مشقت اٹھا رہا ہے انسان، لیکن ساتھ ساتھ اصلاح ہو رہی ہے. گھر بیٹھے نہیں ملتی یہ، بلکہ کسی شیخ کامل سے باقاعدہ تربیت لی جاتی ہے، تب یہ صورتحال ملتی ہے. اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں، جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں، کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے، کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے. ابھی راستہ طے ہو رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، تو یہ مجاہدات ہر ساری عمر نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ مجاہدات میں سچا ہے، ان کو پانے میں سچا ہے، ہر مشکل کو اٹھا لیتا ہے، سارے امتحانات میں یہ پاس ہو گیا، جب پاس ہو جاتا ہے تو پھر مجاہدہ ہلکا کر دیتے ہیں، غائب بھی کر دیتے ہیں، پھر اس کو وہ مجاہدات نہیں پیشاتے، بلکہ اس کو ایک لذت ایسی حاصل ہوتی ہے جس کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کے میرا کی. ہے نا، ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پوچھو نہیں، اس لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، تو لامحدود کو زبان لغت محدود لغت کیسے بیان کر سکتی ہے نا، لغت جو کسی لامحدود چیز کو محدود چیز بیان نہیں کر سکتی، اسی طرح کسی محدود ظرف کے اندر لامحدود چیز نہیں آ سکتی، مٹکے کے اندر دریا نہیں آ سکتا، دریا میں سمندر نہیں آ سکتا، سمندر میں اور اس سے بڑا نہیں آ سکتا، تو ظرف کے مطابق ہوتا ہے نا سب معاملہ، تو محدود چیز ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس لذت کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا جو لذت اللہ کے قرب کی ہوتی، بس اس کا دل جانتا ہے. جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں، کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے، کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے خون بہا، یعنی ہماری خواہشات جو ناجائز تھیں ان کا ہم نے خون کیا، جب خون کرنا شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس کا انعام کیا ہے، اس کا انعام تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ کی عظمت اگر دل میں ہوگی تب تو یہ شعر سمجھ میں بھی آئے گا، اللہ کی عظمت ہی نہ ہو، وہ معرفت ہی نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ کتنے قیمتی ہیں. جب یہ عظمت بڑھتی جاتی ہے، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک معتدبے مدت رہا جاتا ہے، اس سے تربیت کی جاتی ہے، تب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، اور پھر سارے مخلوق کا خوف اس سے جاتا رہتا ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، یہ خوف نکل جاتا ہے پھر جب کسی سے تربیت لیتا ہے، پھر جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، کہ اب وہ دل میں آتے ہیں جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجے بے عدم درکشت، جب اللہ تعالیٰ وہ سلطان عزت دل میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کی عظمت اور محبت کما حق کو حاصل ہو جاتی ہے، تو ساری کائنات جو ہے نا وہ سر بجے بے عدم چلی جاتی، ایسے جیسے ہے ہی نہیں، غائب ہو جاتی، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا وسعت دیتے ہیں دل کو کہ یہی اوپر فرمائے کہ کتنے عالم ہیں عالم ہے دل کے، یہ کائنات اس کے دل کے کونے میں سما جاتی ہے، کیسے کہ وہ خالق کائنات دل میں رکھتا ہے، یہ عظمت اس کے دل میں آ جاتی ہے. اور یہ شعر ہم جیسے لوگوں کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خون بہا اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہوں گے، لیکن یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ آہستہ آہستہ مجاہدہ کر کے اور تربیت حاصل کر کے، اللہ کی محبت حاصل کر کے، اللہ کے قریب ہو کے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے تو کیا آئے، کیا دل میں آیا ہمارے. کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے. اب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ہم شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی سعی کرتے, کوشش کرتے, اپنی اصلاح کرتے, اپنے دل کی صفائی کراتے, کسی سے تزکیہ کراتے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ اتنی عظیم الشان ذات ہمیں مل جاتی. تو کاش یہ جو ہم نے جو غفلت میں دن گزارے ہیں کاش ہم یہ غفلت نہ کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ خود مل جاتے ہیں ہماری ناجائز خواہشات کے بدلے میں. ناجائز خواہشات کا خون کیا تو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات عطا فرماتے ہیں اس کو, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے, ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے, ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے, فیض کیسے ہے شیخ کامل کے. کوئی شیخ کامل مل جائے تو اس کی دنیا ہی پلٹ جاتی ہے, زندگی بدل جاتی ہے, نام بدل جاتا ہے, کام بدل جاتا ہے, نام بدل جاتا ہے, قیمت بدل جاتی ہے اس شخص کی. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جیسے لنگڑا آم ہوتا ہے اور ایک دیسی آم ہوتا ہے, دیسی آم بے قیمت ہوتا ہے اور لنگڑے کی ویلیو ہوتی ہے, لیکن لنگڑا آم بنتا کیسے ہے, جب دیسی پودے میں لنگڑے آم کی قلم لگائی جاتی ہے اور قلم لگانے کے بعد اس کو کس کے پٹی باندھ دیتے ہیں, کس کے, اگر ڈھیلی پٹی باندھو تو وہ جو دیسی آم ہے وہ لنگڑے آم میں تبدیل نہیں ہوگا. یہ مضمون ہمارے حضرت نے وہاں ٹنڈو جام میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں حضرت کی تقریر ہوئی تھی, وہاں بہت سے سائنسدان اور طلباء وغیرہ سب تھے جو ایگریکلچر پہ وہ تحقیق کرتے تھے, ان کو حضرت نے فرمایا, وہاں دیکھا حضرت نے کہ بہت سارے پودے آم کے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ پٹی باندھی ہوئی ہے کس کے ٹہنی. پوچھا ہی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیسی آم کو یہاں لنگڑا بنایا جا رہا ہے, لنگڑا آم اس پہ تحقیق ہوئی. تو فرمایا کہ اس پہ اسے کس کے کیوں پٹی باندھی ہے, کہا اس لیے کہ اگر کس کے پٹی نہ باندھیں گے تو اس کا اثر اس میں نہیں آئے گا, ڈھیلی پٹی میں نہیں آتی. تو اب جب وہ کس کے پٹی باندھی کچھ عرصہ, اس کا لنگڑے آم کا اثر دیسی میں آ گیا, دیسی آم لنگڑا بن گیا. تو فرمایا اس کا نام بدل گیا, کام بدل گیا, ذائقہ بدل گیا, قیمت بدل گئی. ایسے ہی تلی ایک چیز ہوتی ہے, تل جو ہوتا ہے تل کا تیل ہوتا ہے, پہلے تل کا تیل نکالا جاتا ہے. تو اگر تل کا تیل آپ خریدنے جائیے تو مثال کے طور پر 300 روپے پاؤ یا 1000 روپے کلو ہے, مثلاً میں ریٹ نہیں بتا رہا, کل مجھے کوئی دعویٰ کر دے کہ آپ نے غلط ریٹ بتایا ہے, مثال دے رہا ہوں کہ بھائی 300 روپے پاؤ یا 1000 روپے کلو تل کا تیل مل گیا. تو لیکن اسی تیل کو جب تیل کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے پھر اس کو تیل نکالنے سے پہلے ایک جھلی سی رہ جاتی ہے, اس کے اوپر ہوتی ہے بھوسی, تیل کے اوپر اس بھوسی کو رگڑ رگڑ کے آہستہ آہستہ رگڑتے رہتے ہیں, رگڑتے رہتے ہیں تو بھوسی چھٹتی رہتی ہے, حتیٰ کہ اس کے اندر سے ایک نازک جھلی رہ جاتی ہے اور اس جھلی کے اندر تیل ہوتا ہے, پھر ذرا سی سوئی چبھو تو وہ پھٹ جائے گی, تیل نکل آئے گا. تو یہاں تک پہنچ کے پھر روک جاتے ہیں, پھر اس جھلی باریک جھلی والے تیل کو پھولوں میں بساتے ہیں, ایک تہ تل کی لگاتے ہیں, بھوسی چھڑائی ہوئی اس کے اوپر پھولوں کی تہ لگاتے ہیں. ہمارے حضرت نے خود دیکھا قنوج میں, یہ کر کے کارخانے ہیں ہندوستان میں, تو حضرت نے خود دیکھا وہاں تیل نکلتے ہوئے اور پھر عطر بناتے ہوئے, تو اس کے اوپر پھولوں کی تہ لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ایک بھوسی کی یہ جو تلی ہے اس کو بچھاتے ہیں, پھر پھول اس طرح تہ در تہ اس کو رکھ دیتے ہیں اور ایک عرصے تک وہ رکھا رہتا ہے, پھولوں میں بسا دیتے ہیں اس کو. اب جو اس کو نکالتے ہیں تلی کو تو اب اس میں گلاب کے خوشبو یا جو بھی پھول میں بسایا وہ اس کی خوشبو آ جاتی ہے. اب جب اس کی خوشبو آتی ہے اب تیل نکالتے ہیں تو یہ اب روغن کنجد کہتے ہیں فارسی میں اس کو, تل کے تیل کو روغن کنجد. تو فرمایا کہ روغن کنجد کنجد نہ مان, اب یہ تلی کا تیل جو تھا یہ تلی کا تیل نہیں رہا, اب تو یہ پھولوں میں چونکہ بس گیا تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی, اب یہ گلاب کا تیل کہلاتا ہے. ہاں اگر گلاب کے تیل کو گلاب کے عطر کو آپ کہہ دیں کہ یہ تلی کا تیل ہے تو فرماتے تھے ہمارے حضرت کے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرتے کرتے اس نے بھی توہین کیا تو گلاب کا قیمتی ہوں. اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں جیسے روز کا عطر ہے وہ بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے, تو جتنی مہنگی چیز میں بسائے گا تو اس لیے جو آدمی گناہگار ہے اور غفلت زدہ زندگی گزار رہا ہے اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ مدت رہنا سیکھے، رہے اٹھے بیٹھے کھائے پیے، تو وہ گویا پھولوں میں بسایا جا رہا ہے. پھر ان کے قلب کے اندر جو اللہ اور رسول کی محبت کی خوشبو ہے وہ قلب سے قلب میں منتقل ہو جائے گی. شیخ سے قلب کی بوزی چھڑائے گا، تکبر کی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی خوبیوں پہ نظر رکھنا کہ ہم تو ایسے اچھے ہیں، لوگوں کو حقیر جاننا، حسد کرنا، غیبت کرنا، بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے، یہ سارے امراض کی بھوسی وہ چھڑاتا ہے. کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تب جا کے اس کے قلب کی صفائی ہوتی ہے. اب جو صفائی ہو گئی تو صفائی ہونے کے بعد اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے قلب سے اس میں ڈالتا رہتا ہے اللہ کی مشیت سے. تو اس کے قلب کی جو جب صفائی ہو گئی، جو بھوسی چھڑائی تھی نا، تب پھول کا تیل، پھول کی خوشبو اس میں اثر کرتی ہے. بھوسی ہوگی خوشبو اثر نہیں کرے گی. جب تک قلب کی صفائی نہ ہوگی اللہ اور محبت کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسے گی نہیں دل. اب جب بھوسی چھوٹ گئی، مختلف امراض تھے وہ سب کی صفائی ہو گئی، تو اب قلب میں جو اللہ اور رسول کی محبت شہر کے بسی ہوئی ہے وہ خوشبو اب اس کے قلب کو متاثر کرنے لگی، حتیٰ کہ اس کا دل بھی خوشبودار ہو گیا، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو حاصل ہو گیا. ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہے شیخ کامل کے، جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ رو ہو گے خاک میں مل کے. خاک میں ملنا یہی ہے، اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرنا کسی مرشد کی تربیت سے، اپنے آپ نہیں کر سکتے. کوئی ڈاکٹر اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. اگر ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہوگی، کل بھی ہم نے منظر دیکھا، ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خادم، بہت ہی خاص خادم ڈاکٹر امان اللہ دل کے ڈاکٹر ہیں، وہ آئے ہوئے تھے ہماری خانقاہ تو نہیں جگہ جو ہے ہماری خلوت گاہ میں، وہ نام یوں آگے تھے، وہ خانقاہ کہہ رہے تھے کہ میں کہیں آج کل نہیں جاتا ہوں اور تمہاری میں رک گیا ہوں، تو کے ساتھ رات گزری ہماری. تو وہ دیکھا ہم نے کہ ان کو آپریٹ سرجری تھی، ڈینٹسٹ نے سرجری کی، اب وہ تکلیف میں تھے. تو اس کے بعد وہ جب ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے ہمارے دوسرے ڈاکٹر سے انجیکشن لگوایا، درد کا انجیکشن. تو ڈاکٹر تو خود اپنے انجیکشن نہیں لگاتا، چلو انجیکشن تو لگا سکتا ہے لیکن اگر پتھری وتھری ہو گئی ڈاکٹر کو، پتھری کا ہی ڈاکٹر ہے کہ بھائی گردے سے پتھری نکالنے کا ماہر ہے، لیکن اگر اس کے گردے میں ہو گئی تو پھر کیا وہ خود اپنا آپریشن کر سکتا ہے؟ خود جوش کرے گا، اپنے کو خود کرے گا؟ اسے دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لہٰذا کتنے بڑے عالم فاضل ہو جائے، شیخ بھی ہو جائے، تو اس کو اپنا کوئی شیخ رکھنا چاہیے اور اسے اصلاحات لیتے رہنے چاہیے. غرض یہ کہ جب تک اپنی آزوؤں کو خاک میں کسی مرشد کی تربیت سے نہیں فنا کرے گا اس وقت تک اللہ نہیں ملے گا. یہاں یہ سبق دے رہے ہیں، جان ان پر فدا کرو اختر، یعنی اس راستے میں پھر کسی اور چیز کو خاطر میں نہ لاؤ اور کام کرو، ان پر فدا ہو جاؤ، اپنی دوسری ضروریات کو پیچھے کر دو، دین کو مقدم کرو. پھر دیکھو کہ کیا ہوگا، سرخرو ہوگے خاک میں مل کے. جان ان پر فدا کرو اختر، سرخرو ہوگے خاک میں مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے، رکھ لیتی ہمارے حضرت صاحب نے سنا کہ ایک دفعہ تو بقرعید کی قربانی کے بیان ہو رہا تھا کہ قربانی بہت اہم چیز ہے اور خوب محبت سے کرنی چاہیے، شوق و ذوق سے کرنی چاہیے، جتنی محبت سے کرے گا اتنی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. تو اس پہ حضرت نے قصہ سنایا کہ ایک دمبا اور ایک بیل اور ایک اونٹ، یہ تینوں کہیں جا رہے تھے اور تینوں کے تینوں بھوکے تھے، ایک بچوں کے کان کھڑے ہو گئے. قصہ سنا رہا ہوں میں، اب بچے اونٹے میں بچے بھی اب جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگے رہوں گے بڑوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، قصے سے ذرا رنگ بدل جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں دمبا، بیل اور اونٹ، یہ تینوں کہیں جا رہے تھے اور سب بھوکے تھے. تو راستے میں ان کو کسی کسان کا وہ گٹھر گر گیا تھا بھوسے کا، وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا چلو بھائی کھاتے ہیں اس کو، لیکن وہ اتنا تھا کہ کسی ایک جانور کا کچھ پیٹ بھر تھا، تو اب تینوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم میں سے جو سینئر ہوگا جو اپنی پڑھائی ثابت کر دے گا وہ کھا لے بھائی اس کو, کیونکہ تینوں مل کے کھائیں گے پلے کچھ پڑے گا نہیں, ایک کھا لے اس کو لیکن وہ کھائے جو سب ہم سب میں سینئر ہو. اب ڈنگے کی باری ہوئی تو ڈنگے نے سوچا کہ میں تو بہت چھوٹا سا ہوں کیا کروں, تو اس نے ترکیب کی لڑائی, اس نے کہا کہ میں تم سب میں زیادہ سینئر ہوں کیونکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دمبا بھیجا گیا تھا نا میں اس نسل سے ہوں. اور یہ دونوں حیران رہ گئے کہ یہ تو اتنی پرانی کوڑی لے آیا, میں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پہنچ گیا تو اب ہم کیا کریں. اور بیل کو پھر ایک دم خیال آیا, بیل نے کہا میں تم سے زیادہ سینئر ہوں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے بیل بھیجے گئے تھے کاشتکاری کرنے کے لیے, میں اس نسل کا ہوں. انہوں نے کہا واقعی تم مجھ سے زیادہ سینئر ہو. اب اونٹ نے سوچا میں کہاں جاؤں, میری تو کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اس نے منہ سے بندل اٹھا لیا اور کھانے لگا. اب دونوں چلائے کہ آپ یہ کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں, پہلے اپنی سینیورٹی ثابت کریں. اس نے کہا مجھے اپنی سینیورٹی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود دیکھو کتنا بڑا ہوں, تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہوں اتنا بڑا ہوں. تو کھا لیا سر. چلو اللہ تعالیٰ قبول. اب یہ سب ایکٹیو ہوئے میں دیکھوں, میں بیان کر رہا تھا سب سو رہے تھے پڑے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کی اصلاح فرما دے, تزکیہ نفس فرما دے, کامل تزکیہ نفس فرما دے ہمارے قلب میں, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرما دے, محبت کامل نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں تو ہمارے حافظ محمد احسن کی مجلس طے ہے نا, پہلے مہینے کا پہلا ہفتہ, اور میرا پروگرام یہ ہے کہ وہاں کورنگی والے بہت اصرار کر رہے ہیں بیان کے لیے ہفتے کو, تو انشاءاللہ حافظ محمد احسن یہاں آئیں گے مجلس کے لیے تو میں وہاں چلے جاؤں گا انشاءاللہ. جمعے کو تو وہاں ان کے ہوتا ہے نا فرید صاحب کے یہاں, تو اب ہفتے کو بہت اصرار کر رہے تھے, مہینے کی ایک مجلس وہاں طے ہوئی, تو انہوں نے کہا دونوں فائدہ اٹھائیں گے, حافظ صاحب یہاں اپنی مجلس کر لیں گے, یہاں کا بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہاں بھی لوگ بہت اصرار سے بلا رہے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں وہاں والے. اچھا وہاں کورنگی سے لوگ ہمارے یہاں آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں ماشاءاللہ دن میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور بہت ہی خوش ہو کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ بیان میں بہت سی باتیں مل جاتی ہیں لیکن ساتھ بیٹھنے میں وہ کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے, بہت خوش ہو کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں والے لوگ بھی اصرار کر رہے ہیں, تو اگلے ہفتہ جو ہے انشاءاللہ تعالی حافظ محمد احسن یہاں آ جائیں گے, ان کی مجلس ہوگی اور میں وہاں, اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا, تو وہاں بھی انشاءاللہ دین پہنچے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں